ایک دینی سلوات بھی پڑھ دے تو
فاتحہ برائے نظر شہداء کربلا علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات على محمد. تمام تعریفیں خدائے حسین کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام خاندان حسین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ وجورنا ووجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأره مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. خدائے حسین کا شکر ہے کہ کل رات سے آج تک زندگی نصیب ہوئی. زندگی کے ساتھ ساتھ دولت تقوی اور ایمان، توفیق ذکر سرکار سید الشہداء، نعمت صحت و عافیت کے ساتھ پھر فرش پر جمع ہوئے کہ عرش کا لطف حاصل کریں. کہاں ممکن تھا کہ ہم جیسے معراج کی کیفیت کو محسوس کر سکتے. سرکار سید الشہداء کی محبت نے خدا کی معراج کو اتنا آسان بنا دیا. لقائے پروردگار کی وہ منزلیں اتنی آسان کر دی کہ انسان فرش ازائے سرکار سید الشہداء پر خلوص قلب کے ساتھ اگر آ کر تشریف فرما ہو جائے تو یقین رکھے کہ خدا اسے وہ مقام عنایت فرمایا کرتا ہے کہ جو مقام انسان کو اس مقام کے علاوہ کسی اور مقام سے حاصل نہیں ہو سکتا. زیارت اربعین کے زائرین سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 105 اس کی تلاوت کا شرف میں نے اور سماعت کا شرف آپ نے حاصل کیا ہوا. اس آیت کے انتخاب کی وجہ اور روضہ سرکار سید الشہداء کے بالکل پیشانی پر لکھے ہوئے الفاظ, یہی آیت لکھی ہوئی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, اور ہم نے لکھ دیا, بتحقیق ہم نے لکھ دیا, کتاب زبور میں لکھ دیا یا ہر لکھی جانے والی کتاب میں لکھ دیا, من بعد ذکر, ذکر کے بعد لکھ دیا, کیا لکھ دیا, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ زمین کا وارث ہم اسے بنائیں گے جو ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. یہ واقعی آیت ویسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تفسیر کی ضرورت پڑے, مگر جب حسین کا نام لیتے ہیں تو آیت پھر محتاج تفسیر نہیں رہتی. روئے زمین کا کون سا حصہ ایسا ہے, شاید نثر میں بیان کرنا ذرا مشکل ہوا کرتا ہے. وہ دو مصروں کا پیغام شاید اس تفسیر کی وضاحت کے لیے مددگار ثابت ہو. یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ, یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ, رہے حسین کی تا حشر روشنی با. کیا اقتدار ہے, کیا اقتدار ہے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. یزید اس میں کوئی شک نہیں کہ اقتدار کے لحاظ سے آج کے چھوٹے چھوٹے ممالک کو اگر جمع کیا جائے تو اس وقت سلطنت یزید 22 ممالک پر مشتمل تھی. اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ یزید کوئی چھوٹے علاقے کا حکمران رہا ہوگا. اللہ اکبر, امام نے جس طاقت کو سرنگوں کیا ہے اس کا اندازہ کیجئے تو امام کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا. کسی گلی محلے کی بات نہیں ہے, تفصیل کا موقع اور محل نہیں ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. شام اتنا مضبوط گڑھ, اتنا مضبوط کہ اگر واقع کربلا پیش نہ آتا تو شاید شام کی سیاست, سیاست اموی ابھی تک رواں دما ہوتی. واقع کربلا نے سیاست اموی کو, حکومت یزید کو ایسا نیست و نابود کیا کہ جو 22 ممالک کی طاقت رکھتا تھا آج 22 گھروں میں بھی اس کا نام نہیں لیا جاتا, اور جو غریب زہرا تھا لوگ کہتے ہیں 72 یا اس سے کچھ زیادہ امام کے اصحاب رہے ہوں گے. کیا شان پائی ہے کہ آج پوری دنیا میں خدا کے نام کے بعد لا شک ولا ریب, خدا کے نام کے بعد جس کا نام زبان انسان پر عام ہے اسے حسین کہتے ہیں. ہم زمین کا وارث بنائیں گے اپنے نیک اور صالح بندوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زیارت اربعین کی خصوصیات میں کچھ باتیں کل بیان کی تھیں, کچھ باتیں آج بیان کرنا ہے. پھر کربلا کی تاریخ سے کچھ گوشے کل بیان کیے تھے, کچھ گوشے آج بیان کرنا ہے. اربعین کی زیارت, راوی کا نام ہے صفوان ابن مہران, پیشے کے لحاظ سے جمال ہے, ساربان ہے. اس نے زیارت کو نقل کیا, زیارت کو حاصل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ تاریخ کون سی تھی, میرا علم وہاں تک نہیں پہنچا, روایت کا سہارا مجھے نہیں ملا کہ صفوان نے یہ زیارت امام سے کس تاریخ کو لی ہے. تاریخ کیا تھی, دن کون سا تھا, ساعت کون سی تھی, کیا مطلب. بہت سی زیارتوں میں دن کا اور تاریخ کا بڑا دخل ہے, جیسے زیارت عاشورہ اگر دن کے لحاظ سے پڑھی جائے تو اس کا ایک وقت بیان کیا گیا, ایسے زیارت اربعین کا وقت بیان کیا گیا کہ صفوان جب سورج ذرا بلند ہو جائے, غالباً اس وقت کو اصطلاحات کے فقہی کے اعتبار سے اشراق شمس کا وقت کہا جاتا ہے. یا میں الفاظ بدل دیتا ہوں, جب کبھی عیدین کی نماز کے لیے آپ وقت بیان کرتے ہیں تو صبح کی نماز کے قضا ہو جانے کے بعد جب ذرا سا سورج بلند ہو جائے اس وقت انسان اپنی عید کی نماز کو ادا کرتا ہے. امام نے مخصوص فرمایا زیارت اربعین آپ روز پڑھیے, وقت کی شرط نہیں ہے, رات میں پڑھیے پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں ہے, دن میں پڑھ لیجئے پڑھ سکتے, سورج ڈوبتے وقت پڑھ لیجئے پڑھ سکتے. زیارت عاشورہ وقت کی شرط نہیں ہے, دن میں پڑھیے رات میں پڑھیے, مگر عاشور 10 محرم کو وقت کی شرط ہے. اس دن اگر پڑھیں گے تو پھر آپ نے وقت کا انتخاب کرنا ہوگا. تو اربعین کی زیارت خصوصی طور پر یہ معصوم نے تعلیم دی. اور یہ بات یاد دلا دوں, جتنی زیارتیں اکثر زیارات اسی امام سے تعلیم شدہ ہیں. جو اس سے پہلے آ چکے ہیں ان کے علم میں بھی ہے, اور جو نہیں آ چکے وہ جانتے ہیں مجالس کی برکتوں سے. اتنی مجلسیں سنی کہ اب تو ہر سا میں مجلسی ہو گیا ہے. ابھی ہم نے آیت پڑھی نہیں اور آپ پورے مفہوم تک پہنچ گئے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات قرآن نہیں پڑھتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آغاز بھی اللہ کے نام سے ہے, آیت قرآن سے ہے, اختتام مجلس بھی آیت قرآن پر ہے. لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب, آیت قرآن ہے. لیکن اربعین کی زیارت چھٹے امام سے منسوب, اور چھٹے امام کربلا کب آئے؟ چھٹے امام کی کربلا آمد, کربلا میں قیام کتنا رہا, مقام موجود ہے, امام کا مقام موجود ہے، اور اردو جو کتب زیارت کی لکھی گئیں قدیم میں، اس میں لکھا گیا باغ امام جعفر صادق علیہ السلام، باغ اس باغ کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی امام کا واقعہ یہاں باغ تھا؟ بہت سی باتیں ہیں زبان پر ایسے روا رہتی ہیں کہ باغ باغ، لوگ یہاں سے کھجور کھجور لے کر جاتے تھے اور باغ امام کے نام سے اسے نسبت کے ساتھ دیا کرتے تھے. کیا حضرت عون ابن عبداللہ ابن جعفر تیار کی زیارت کربلا سے باہر واقع ہوئی؟ ایک سوال پیدا ہو گیا، چھٹے امام کا مقام سوال پیدا ہو گیا، امام کب آئے تھے؟ اور امام جب کربلا آئے تھے تو اس وقت فرات کہاں پر تھی؟ کتب میں لفظ شریعہ استعمال ہوا، شریعہ شریعت کا ایک اور انداز تلفظ وزن کے اعتبار سے فعیلتن کے وزن پر، شریعتن یعنی وہ ایسا گھاٹ اور کنارہ فرات کا جہاں سے پانی کا حصول آسان ہو. امام نے عملاً غسل زیارت انجام دیا فرات کے پانی سے. اب تو آسانی ہے کہ ہر ہوٹل میں، کربلا کے ہر گھر میں، ہر گلی میں جو پانی ہے فرات کا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم فرات کا پانی بہت کم پیتے ہیں اور جسے منرل کیا جاتا ہے وہ زیادہ پیتے ہیں، حالانکہ شاید ابھی آج تو موضوع نہیں بن رہا، فرات کے پانی پر ایک مکمل گفتگو کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے پینے کا طریقہ کار کیا ہے، روایات میں اس کی کتنی اہمیت بیان کی، اور قرآن مجید نے اس کا نام لے کر، فرات کا نام لے کر انسان کو متوجہ کیا ہے. لیکن امام نے جب زیارت تعلیم دی تو آپ کربلا آئے، یعنی کہ اس مقام پر پہنچے. امام کا باغ باغ نہیں تھا، امام جہاں بیٹھتے ہیں باغ ہو جاتا ہے. جب ذکر امام سن کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو وجود مقدس امام سے زمین باغ کیوں نہ بنے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. چوتھے امام کی کربلا آمد، کربلا کے واقعے کے عنوان سے، کربلا کے واقعات کے بعد محرم کی 12 تاریخ کو بھی آمد، سفر کی 20 تاریخ کو بھی آمد، اور امام علیہ السلام کے نام سے مقام منصوب ہے جس کا نام ہے خیمہ سید سجاد مخیمات میں. 7ویں امام کی بھی آمد، اور سب سے زیادہ جو امام کربلا میں رہے وہ 7ویں امام ہے. 2 سال تک 7ویں امام نے یہاں قیام کیا، 2 سال تک. اور 7ویں امام کے مقام کو بہت کم لوگ پہچانتے ہیں، جو پہچانتے ہیں تو بہت کم جانے کا شرف لیتے ہیں. لیکن اس سے کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر کہ 7ویں امام سب سے زیادہ قیام کرنے والے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ قیام تو امام زمانہ علیہ السلام کا ہوتا ہے. تو ائمہ اہل بیت کی یہاں پر آمد، تمام انبیاء کی یہاں پر آمد، خدا نصیب کرے کبھی نیم شعبان پر آئیے. روایت کہتی ہے کہ جو نیم شعبان پر آتا ہے، نہیں الفاظ یہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہو، اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کر لے، جو الفاظ کا ترجمہ ہے وہ لفظ بلفظ پیش کر رہا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کر لے تو اسے چاہیے نیمہ شعبان میں سرکار سید الشہداء کو سلام کرنے کے لیے
آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور انہی الفاظ پر ہم آج بات کو آگے بڑھائیں گے کہ امام نے زیارت اربعین میں جن الفاظ کے ساتھ سرکار سید الشہداء کو سلام پیش کیا ان میں کچھ باتیں کل آئی ہیں کچھ باتیں آج ہیں. السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. لفظ سلام کی وضاحت کل ہم نے کر دی تھی. حسین کون؟ اللہ کے ولی. لفظ ولی اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ خدا نبی نہیں ہے, خدا امام نہیں ہے, خدا کوئی لفظ اتنا پسند ہے کہ وہ خود بھی ولی ہے اس کے بندے بھی ولی ہیں. اتنا اسے لفظ پسند ہے. اگر آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے تو انما ولیکم اللہ, اللہ نے پہلے اپنا اسم گرامی بیان کیا, انما ولیکم اللہ, صرف اور صرف تمہارا ولی پروردگار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, سورہ البقرہ آیت الکرسی کی وہ تیسری آیت جو پڑھی جاتی ہے. اللہ ولی اللہ, اللہ ولی ہے, اللہ نبی نہیں ہے, نبی بھیجنے والا ہے, اللہ امام نہیں ہے, امام بنانے والا ہے, مگر اللہ ولی بھی ہے اور ولی بنانے والا بھی ہے. اس نے تو اولیاء بنائے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ حبیب ہی, حبیب خدا خالی سرکار ختمی کے مرتبت نہیں ہیں, لاکھوں سلام انہی پر, درود بھی ان پر. وہ فرمائیں اگر کہ حسین منی, چلیے یہ تو ایک شخص کے بارے میں, انہم منی, یہ سب کے سب مجھ سے ہیں, وہ انا منہم, اور میں ان سب سے ہوں. میں جو ان سب تک پہنچ گیا مجھ محمد تک پہنچ گیا, اور جس نے مجھے پہچان لیا اس نے میری آل کو پہچان لیا. انہم منی و انا منہم. حدیث قصہ, خوبصورت ترین حدیث, انہم منی و انا منہم. سلام ہو اللہ کے ولی پر, سلام ہو اللہ کے حبیب پر, سلام ہو اللہ کے خلیل پر. ایک ہے لفظ خلیل, ایک ہے لفظ حبیب. کیا شان ہے جب خدا انبیاء میں اوصاف تقسیم کر رہا تھا تو کسی کو خلیل فرما دیا, کسی کو حبیب بنا دیا. اور جب خدا نے انبیاء کی میراث آل محمد کو عطا کی تو حبیب بھی بنا دیا, خلیل بھی بنا دیا. اب یہ حبیب بھی ہیں, خلیل بھی. اور صرف حبیب و خلیل ہی نہیں, صرف ولی ہی نہیں, بلکہ امام کے الفاظ میں ایک لفظ اور استعمال ہوا, نجیب ہی. نجیب, نجابت, شرافت. اردو میں کہا جاتا ہے نجیب الطرفین. کسی سید کی نسبت اگر دو طرفہ ہو, والد بھی سید ہوں, والدہ بھی سیدانی ہوں, تو کہتے ہیں نجیب الطرفین. نجیب کا مطلب سید نہیں ہے, شریف ہے. جو طرفین کی شرافت رکھے اسے طرفین سید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور جہاں سے شرافت کا آغاز ہو اسے حسین کہا جاتا ہے. سلام ہو اس پر جو اللہ کا نجیب ہے. نسبتیں پلٹ رہی ہیں اللہ کی طرف, اللہ کا ولی, اللہ کا حبیب, اللہ کا خلیل, اللہ کا نجیب, چار ہو گئے. پانچواں, السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، زیارت اربعین کے ابتدائی جملات سلام کے، سلام ہو اللہ کے صفی پر. صفی میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، علم کی کمی بھی ہے اور وقت کی قلت بھی ہے، ورنہ شاید وسعت وقت ہو اور معیار علم بہت بہتر ہو تو ایک ایک لفظ پورے عشرے کا تقاضا کرتا ہے. میں صرف زیارت اربعین سے قریب کرنا چاہتا ہوں. اربعین کی زیارت میں امام کے جملات سلام ہو اس پر جو اللہ کا صفی ہے. صفی کسے کہتے ہیں؟ صفی کے دو معنی لیے جاتے ہیں عام طور پر، ایک ہے استفاء سے انتخاب، اس کی بنیاد پر سرکار کا مخصوص اور مبارک لقب ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ہے صفوت یا صفوت سے، زبر کے ساتھ پڑھیے تب بھی درست ہے، زیر کے ساتھ پڑھیے تب بھی درست ہے سوات کے اعتبار سے. السلام علیکہ یا وارث آدم، صفوت اللہ بھی صحیح ہے اور صفوت اللہ بھی صحیح ہے. سلام ہو آپ پر. کون ہیں آپ؟ اللہ کے صفی. لفظ صفی کو اور آسان کیجئے تو ایک لفظ صفائے قلب، یا قلب روشن ہو، یا قلب روشن ہو اور خدا کا انتخاب ہو تو قلب کو دیکھ کر صفی ہے، جسم کو دیکھ کر مصطفیٰ ہے. صفائے قلب سب سے بڑی مشکل قلب کی ہے. اگر قلب صفی ہے تو زبان صفی ہوگی، اگر قلب صفی ہے تو آنکھیں بھی صفی ہوں گی، اگر قلب صفی ہے تو سماعت بھی صفی ہوگی. اس لیے کہ جو اصل کنٹرول ہے انسان کے اعضاء و جوارح پر اس کے قلب کا ہے. السلام علی صفی اللہ، اے خدا کے منتخب کیے ہوئے، اے خدا کے چنے ہوئے پاکیزہ روشن قلب والے حسین، آپ پر سلام. وابن صفی یہی، اور بیٹے ہیں اس کے، کیا عظیم عظیم نسبت ہے، عظیم نسبت ہے. خود بھی صفی ہیں اور صفی کے لخت جگر بھی ہیں. ایسا کہاں کوئی رشتہ ملے گا. اس کے بعد امام نے دو خاص لفظ استعمال کیے، السلام و علی اسیر القربات و قتیل العبرات. یہ توصیفی کلمات ہیں مولا کے، اور ان دونوں کلمات میں اب جو ترجمہ ہوگا وہ مصائب کے عنوان سے ہے. اسیر کہتے ہیں قیدی کو، اردو کا آسان لفظ ہے، اور اسی لیے جو جمع ہے اسیر کی وہ اسرا ہے، اور اسرا اہل الحرم کا یہ زمانہ ہے، سفر کا مہینہ، کہ اہل بیت کے جو قیدی افراد تھے، جو قید کیے گئے تھے، وہ واپس کربلا پہنچے تھے. کس کا قیدی؟ القربات. قربات جمع ہے کرب سے کربتن کی، یا قربتن کی. قربتن کیا ہے؟ تکلیف. آئیے اسی لفظ سے ہم لفظ کو منقلب کرتے ہیں لفظ کرب و بلا میں. لفظ کرب و بلا کا لفظ بھی بہت سارے معانی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور بہت سے افراد تو کربلا کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں مگر کربلا جانتے ہیں. ہمیں لغت سے کیا لینا، ہمیں الفت سے کام ہوتا ہے. لیکن آشوریت المصدر، فارسیت المصدر، اور عربیت المصدر کم از کم اختصار کے ساتھ اگر کربلا کے لفظ کو سمجھا جائے, آشوریت المصدر کا ترجمہ ہے حرم خدا, کربلا یعنی کہ حرم خدا, کربلا یعنی حرم خدا, خدا کا حرم. خدا کا حرم کہاں ہے؟ شاید روایات اپنے مقام پر مکہ المکرمہ مسجد حرام کے بارے میں, لیکن ایک اور جملہ بھی تو ہے کہ قلب المؤمن عرش الرحمن, مومن کا دل خدا کا عرش ہے. جب ایک عام مومن کا قلب خدا کا عرش ہو سکتا ہے تو حسین جیسے بارگاہ ہے کرب و بلا, اس امام کی بارگاہ کیوں نہ خدا کا حرم قرار. صلوات پڑھے محمد والے والے قلب المؤمن عرش الرحمن, کرب اور ایل حرم خدا. فارسیت المصدر کار بالا سے کربلا, آسمانی کام. آسمانی کام یعنی کیا مطلب؟ عبادت, محل عبادت کو کربلا کہتے. تیسرا جملہ جس میں کرب الگ ہے اور بلا الگ ہے, کربن و بلا ان, مصیبت اور بلائیں. جس کو ملایا تو کربلا, یا مکربلا سے رخوت قدم, ایسی سرزمین کے جہاں پر قدم رکھو تو رخوت کی بنیاد پر قدم کے نشان رہ جائیں. ایسی سرزمین جو رخوت رکھتی ہے, مکربلا. تو اس لفظ سے ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں مکمل کرتے ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ المکرمہ کا حرم حرم خدا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ 25 حج سرکار سید الشہداء نے مشی کی ہے, پیدل چلے مدینے سے مکہ المکرمہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ قبلہ نماز, قبلہ مردگان, قبلہ ذبیح حیوان حلال مکہ المکرمہ مسجد حرام خانہ کعبہ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے. شک ہے کوئی
نہیں,
بت سجائے گئے مکے کی گلیوں, بت بنائے گئے, بت بیچے گئے. سلام ہو زمین کربلا پر, نہ بت بنائے گئے, نہ بت رکھے گئے, نہ بت بیچے گئے. کربلا کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ زمین انبیاء ہے. یہ زمین انبیاء ہے. خود بخود ہمارا موضوع زیارت اربعین سے جانب تاریخ کربلا. کربلا کی تاریخ کا آغاز میں نے کل بیان کیا. اب ایک سوال ذہن میں اٹھتا کہ آیا, ایک تو ہمارے درمیان میں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کربلا کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے؟ یہی سوال حسن ابن سعد ابن سہل نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیا تھا. اتفاق ہے کہ وہ روایت بھی امام کی ہے, علامات المومن خمس, اور اس سوال بھی امام سے کیا گیا کہ مولا آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے مسکرا کر دیکھا, فرمایا جو سوال کرنا چاہو کرو, ہم تمہارے سوال کو پہلے سے جانتے ہیں. کہتا ہے یہ بتائیے یہ کربلا کا تذکرہ قرآن میں کس آیت کے اندر ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کربلا کا تذکرہ قرآن میں اگر تلاش کرنا ہے تو سنو، حضرت زکریہ علیہ السلام میں خدا سے مقدس ناموں کی برکت طلب کی، تو جبرائیل امین مقدس ناموں کو خدا کی طرف سے تحفتاً لے کر آئے اور حضرت زکریہ کو وہ نام یاد کرائے گئے، اور ان ناموں میں چار نام ایسے ہوتے تھے، ایسے تھے کہ جب کبھی زکریہ ان کو ورد کیا کرتے تھے تو رنج اور غم دور ہو جاتا تھا، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ تو، یا حسن. مجھے حیرت ہوتی، لوگ پوچھتے ہیں بتائیں وظیفہ، بتائیں کوئی وظیفہ، کیا پنجتن کے نام کے بعد بھی کسی وظیفے کی حاجت ہے؟ معرفت نہیں ہے،
معرفت نہیں ہے،
اور دعائیں ڈھونڈتے ہیں، تعویذ طلب کرتے ہیں، عاملوں کے دروازوں پر چلے جاتے ہیں اور ان سے التماس کرتے ہیں کہ روزی بند ہو گئی کھول دیں، وہ اپنی تو کھول لیتا ہے، آپ کی کھولے نہ کھولے، اپنی تو کھولے گا، صلوات پڑھے محمد والے، آپ کی کھولے نہ
کھولے،
اس کے بعد بھی انسان نہیں سمجھتا. اگر انبیاء نے صرف نام لیے، صرف نام لیے، حیرت ہے، معرفت نہیں، قسم بخود معرفت نہیں ہے، ورنہ انبیاء کی بات تو اپنے مقام پر انبیاء کی بات ہے. امام احمد ابن حنبل کو کیا ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہ دوا دیتے ہیں، لیکن ان کی دوا سے یا کسی طبیب کی دوا سے آج تک کوئی دیوانہ دانہ ہوا ہے؟ احمد ابن حنبل نے بس وہ نام دیکھے تھے، نام جس کا عنوان ہے سلسلۃ الذهب، یعنی وہ چین، وہ کڑی جو سونے سے لکھے جانے قابل ہے، اس میں کچھ بھی نہیں سوائے ناموں کے. آٹھویں امام فرماتے ہیں مجھ سے میرے بابا نے، ساتویں امام نے ان سے ان کے بابا نے، یہاں تک کہ بات خدا تک پہنچی. صرف راویوں کے نام ہیں، اتنے حسین ہیں کہ احمد ابن حنبل کہتے ہیں اگر یہ نام کسی دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیے جائیں تو اس کی دیوانگی زائل ہو جائے گی. یا محمد ہو،
یا علی ہو،
یا علی ہو، یا فاطمت ہو، یا حسن، یہ چار نام جب لیتے تھے جناب زکریہ علیہ السلام تو ان کا رنج اور غم دور ہو جاتا تھا، اور جب پانچواں نام یا حسین کہتے تھے تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ گریا جاری ہو جاتا. رونے کے لیے مصائب شرط نہیں ہوتے، مصائب سن کر تو شاید وہ بھی رو لے، اس کا تعلق فرش ازا سے نہ ہو. مصیبت ہے، ایک انسان ہے، آپ غور کیجئے جب کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا غمگین واقعہ بیان کیا جاتا ہے، غمگین کوئی منظر فلمایا جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اس کو تو آپ کی آنکھوں میں نمی تو آئی جاتی ہے. امام فرماتے ہیں انا قتیل العبرت، میں کشتہ عبرت ہوں، کہ جب بھی کبھی مومن میرا نام سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں.
بے شک
ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، یہ لگتا ہے کہ میری آنکھوں میں سید سجاد بیٹھے. مصائب سن کر رونا یہ تو اور بات ہے، مومن کی پہچان صرف نام حسین، صرف نام حسین. جناب زکریا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ بات پیش کر رہے تھے، خدایا یہ چار نام لیتا ہوں تو رنج دور ہو جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے، یہ پانچواں نام لیتا آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اتنا رونے کو دل چاہتا ہے، سبب کیا؟ تو خدا نے پورے واقعے کو خلاصہ کیا، امام فرماتے سنو، خدا نے اپنے حبیب پر سورہ مریم کے ابتدائی کلمات میں پورا کربلا کا واقعہ، پورا کربلا کا واقعہ اس طرح سے مخصوص کر کے، محدود کر کے اپنے نبی کے لیے، کاف ہا یا عین سواد، کوئی پوچھے کربلا کہاں؟ سورہ مریم کی آیت نمبر ایک میں کاف، کربلا میں کیا ہوا؟ ہا، انہوں نے اپنے لحاظ سے امام کو مار دیا، امام شہید، صرف شہید نہیں شہیدوں کے سردار، ایسے شہید کہ اگر آج کوئی نام حسین پر شہید ہو جائے تو جب وہ نہیں مرتا تو پھر مولا کی طرف نسبت موت دینا، اسے سمجھانے کے لیے ہے۔ تو کاف ہا یا، قاتل کا نام بھی آ گیا، حالت قتل بھی بیان ہو گئی، عین آتش، اور حالت شہادت میں امام کا انداز اور کردار بھی آ گیا، صبر سواد۔ شروع ہوا کاف سے، کربلا کا آغاز کاف سے، کربلا کا اختتام اور عروج صبر پر۔
سبحان اللہ سبحان اللہ،
روایت اور سن لیجئے، لیکن لوگ تلاش میں رہتے ہیں کربلا کا نام قرآن میں، قرآن میں کربلا کا نام ڈھونڈنے والے، بہت تلاش کرو قرآن میں، نہیں ڈھونڈ کے لا سکتے۔ دو رکعت نماز کی ترتیب، اور ترتیب نہیں، پوری بات نہیں کر رہا، خالی ایک جملہ جو آپ نیت کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اس پوری ترکیب کو قرآن سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ اکبر اکبرو، ہم اس پہ روکتے ہیں تو اکبر کہتے ہیں، اصلا یہ اعراب کے لحاظ سے اکبرو ہے، اللہ اکبر ہے قرآن میں الفاظ، اللہ کے اسم گرامی اکبر بھی ہے، اور دو مقامات پر رضوان من اللہ اکبر، میں اللہ اکبر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آئیے تلاش کیجئے تو اپنے درمیان کے لیے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، کامل الزیارات سے، بحر الانوار سے، وسائل شیعہ سے، مستدلک الوسائل سے، اس روایت کو علماء نے راویوں کے ناموں کے ساتھ بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں سورہ القصص آیت نمبر 30، کربلا کی تاریخ پر توجہ رکھنے والے غور کیجئے، سورہ قصص آیت نمبر 30، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور نو دیا، ان کو ندا دی گئی، آواز دی گئی، من شات الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرۃ، سورہ قصص آیت نمبر 30، وہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، اور آپ کی اہلیہ کے لیے ایک وقت خاص، وقت ولادت یا اس کی تکلیفات شروع ہوئیں، تو آپ روشنی تلاش کر رہے تھے، رات کا وقت ہے، کون بتائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سے بیابان میں تھے، روشنی کہاں تلاش کر رہے تھے، کوئی جلتا ہوا شعلہ مل جائے، آگ مل جائے، آپ تلاش کرتے کرتے روشنی کے پاس پہنچے، اب قرآن کے اندر نوح دیا، ندا دی گئی، حضرت موسیٰ کو ندا دی گئی، کہاں سے دی گئی؟ شاتی، اسی کے لفظ سے شت الفرات ہے، شاتی. امام فرماتے ہیں یہ شات الوادی الایمن یہ فرات ہے، البقت المبارکہ یہ کربلا ہے، من الشجرا یہ ختم، یہ مرتبت کی ذات ہے. یہ علاقہ کربلا کا تھا کہ جہاں سے حضرت، اچھا ہماری مجبوری ہے کہ ہم جب قرآن میں لفظ درخت کا ترجمہ شجرا لیتے ہیں تو ذہن میں درخت آ جاتا ہے. درخت سے درخت مراد نہیں ہے، امام فرماتے ہیں اس سے مراد ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ہر جگہ مراد الگ الگ ہے، یہاں مراد امام کے الفاظ. تو اسی سرزمین کربلا کا نام قرآن میں استعمال ہوا، شات الوادی الایمن، یہ فرات کا کنارہ، البقعۃ المبارکہ، البقعۃ ٹکڑا، مبارکہ بابرکت ٹکڑا. اور ہے ایک درخت کا حوالہ، وہاں سے آواز آئی یا موسیٰ انی ان اللہ. عجیب جملے، آواز کیا آئی ہے؟ انی ان اللہ، خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ جائیں آگ کو لینے، پیغمبری مل جائے. گئے تھے آگ لینے کے لیے، کیا مل گئی؟ پیغمبری مل گئی. ملی کہاں سے؟ بقعۃ المبارکہ، ساری زمین میں سب سے افضل، سب سے افضل بقعۃ المبارکہ، سب سے افضل بقعۃ المبارکہ، سب سے افضل، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مقدس مقامات اپنے مقام پر ان کے فضائل ہیں. لیکن کربلا، کربلا کی تاریخ میں آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے، کربلا کے متعلقات میں بہت ساری باتیں ہیں. اس سے پہلے کہ آپ ابھی سفر پر روانہ ہوں گے تو آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال گونج رہا ہو کہ کربلا سے ہمیں کیا کیا لینا چاہیے. میں بالکل تاریخ سے روکتے ہوئے آج کے اطراف کی زیارت سے پہلے دو باتیں بیان کر دوں. کربلا میں کفن نہیں بنتا، کربلا میں کفن نہیں بنتا. تو یہ کربلا کا کفن کیا ہے پھر؟ بہت غور کیجئے گا، میں ذرا سا زو مانی جملے استعمال کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. چلیے بات کو آسان کر لیتا ہوں. ایک ہے برد یمانی، برد یمانی، یمانی یمن، وہ یمن، وہ یمن، یا یمین سے یمن، برد یمانی ایک چادر یمن سے آتی ہو اور اس کا استحباب کفن کے کپڑوں میں شامل کرتے ہوئے. اور آپ یقین کیجئے کہ مدینہ منورہ میں زائرین نے مجھے مجبور کیا، مولانا صاحب ہمیں برد یمانی لینی ہے. میں کہاں سے لا کے دوں آپ کو؟ یہ سعودیہ ہے، بینڈ کرواؤ گے مجھے بھی آپ لوگ، کہنی چاہیے ہمیں تو. خیر وہ اللہ سلامت رکھے امام بارگاہ شیخ الامری کے انتظام کرنے والوں کو مدینہ منورہ میں،
مدینہ میں سرکار
جیسے ہی زیارت سے فارغ ہو کے باہر آئے گیٹ پر تو وہاں میں مل گیا مومن بیچنے والا، میں نے دلوا دی لوگوں کو اور اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی. رعایت میں دلوایا تھا، جیسے ہی بس کے اندر لوگ سوار ہوئے خاتون نے وہ جیسے ہی اس کے کھولا مرد یمانی کو اندر اسٹیمپ لگی تھی میڈ ان پاکستان کی، میڈ ان پاکستان، سارا ثواب جاتا رہا. اگر پاکستان کا کپڑا پہن کے اوپر جانا ہے تو بھول دے یمانی. تو کربلا میں کفن کا کپڑا نہیں بنتا ہے، کربلا میں اگر کوئی فیکٹری آج لگی ہو شاید لگی ہو، لیکن کوئی روایت نہیں ہے. کربلا کا کفن چاہیے، کربلا سے کفن نہیں چاہیے. ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے. ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو. اور آپ جائیں مارکیٹ میں، کفن کی کوالٹیز ہیں. اچھا آپ کیسا کفن پہننا پسند کریں گے؟ یہ اے کلاس ہے، بی کلاس، سی کلاس، لا حول ولا قوت الا باللہ. نسبت کربلا، نسبت کربلا خاک کربلا سے ہے، کربلا میں بکنے والے کپڑے سے نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ الزام لگا دے مولوی صاحب آپ نے لگتا ہے کوئی کمیشن لیا نہیں اس دفعہ، سلوات پڑھے محمد والے محمد. یاد دلا دوں، زعفران سے لکھے ہوئے کفن، رک جائیے گا مت لیجیے گا، زعفران خوشبو شامل ہوتی ہے. اور اگر واقع زعفران ہو واقع، تو حالت میت کے احکامات میں حرام ہے کافور کے علاوہ کسی بھی خوشبو سے معطر کرنا. وہ عرق گلاب کی بوتلیں سے آپ کو مبارک ہو، میت پہ تو حرام ہے، باہر ڈال دیجئے، نہ قبر کے اندر، نہ کفن پر، نہ میت کے بدن پر. مرنے والی انسان کا جو پرفیوم ہے وہ کیا ہے؟ کافور. اور اگر کافور میں خوشبو پیدا کرنا ہے تو ڈالیے اس میں خاک کربلا، کربلا کی خاک. تو کفن لینے والے خیال کریں کہ یہ کفن، یہ کفن جو کربلا سے لیا جاتا ہے لیجئے، منع نہیں کر رہا، لیکن اگر نہ لے سکیں، اٹھانا یہاں سے لے جانا مسئلہ ہو، تو اصلاً کربلا کا کفن مراد نہیں ہے، کربلا کی خاک مراد ہے. اگر یہ خاک کسی بھی کفن پہ ڈال دی جائے گی تو وہ کفن پیوند کربلا شمار کیا جائے گا. شاید میں اپنی بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں. کفن میں کربلا، اور صرف ایک جملہ اور کہہ کر بات تمام کر دوں ورنہ باتیں بہت نکل آتی. ایک دن لفظ استعمال ہوا یوم، ایک دن، یوم سے مراد 24 گھنٹے ملا لیجئے، یا لغت کے لحاظ سے دن 12 گھنٹے. کربلا میں ایک دن کی مجاوری، مجاوری یعنی جوار میں رہنا، 1,000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، 1,000 مہینوں سے افضل ہے عبادت کے اعتبار سے کربلا کے جوار میں رہنا. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے کربلا کی راتیں نصیب کی ہیں. اور ابھی اطراف پر روانہ ہوں گے، امام کا نام لیتے ہوئے ان مقامات کی طرف بڑھیں گے. یہ کربلا بنی تو بہت پہلے ہے، لیکن آج سفر کی 15 تاریخ امام کی شہادت کو دن مکمل ہوئے 35، اور 35 دن مکمل ہونے پر غور کیجئے کہ ظلم کی وہ کیفیت ہے کہ 35 دن میں وہ 4 سال کی بچی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ امام کی شہادت کو 35 دن مکمل ہوئے، اور ماتم دارو سوچ کر تو یہ آیا تھا کہ آج ان مسائل کو مکمل کر سکوں گا، خالی ایک اشارہ کرتا ہوں، آپ سب کے سب ماشاءاللہ آئے ہیں، اپنے ساتھ سب کو لے کر آئے ہیں، کوئی قلق آپ کے پاس نہیں ہے، مگر قلق زینب کے دل میں تھا کہ سب تو آئے تھے کربلا، مگر حسین کی چہیتی بیٹی کربلا نہ آ سکی تھی۔ کون سی کربلا؟ یہ وہی کربلا ہے کیا میں نے کل آپ سے پھر بیان کیا تھا کہ امام نے زمین خرید کر کربلا آنے والوں کو ملکیت کا احساس دلا دیا ہے۔ امام نے بنی اسد کے زمینداروں سے ایگریمنٹ کر کر زائرین کے کھانے کا انتظام پہلے کروا دیا ہے۔ قسم بخدا آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کوئی ہوٹلز بک نہیں ہیں، جنہوں نے کوئی کھانے کے لیے کسی کو کوئی رابطہ نہیں کیا، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں، سبیل نظر حسین ملتی ہے تو کھانا کھا لیتے ہیں۔ کربلا سے کوئی بھوکا واپس نہیں جائے گا، بھوکا آئے گا ضرور مگر بھوکا واپس نہیں جائے گا۔ نہ امام کی طرف سے ایسا ممکن ہے کہ کوئی امام کا مہمان بنے۔ وا غربتا، بس عزیزو کربلا کے گلیوں میں جب چلو گے ایک بات کو یاد کرنا کہ آج یہ گلیاں ہیں، یہ مقامات ہیں، یہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، کل کربلا کے میدان میں جب میرا چوتھا امام آیا تھا تو قبیلے بنی اسد کے زمینداروں نے امام کے اصحاب کے لاشیں دفن کرنے کے لیے اہتمام تو کیا تھا۔ کیا اہتمام کیا تھا؟ امام نے سب کو وصیت کی تھی، عورتوں کو الگ کی تھی کہ بیویوں اگر تمہارے مرد بھول جائیں تو تم کربلا میں فرات کے کنارے پانی بھرنے کے لیے آنا اور ہمارے بدنوں پہ مٹی ڈال دینا۔ پھر امام نے بچوں کو جمع کروایا، ان سے فرمایا بچوں اگر تمہارے والدین بھول جائیں تو تم میدان کربلا میں کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ تو امام نے تینوں سے ایک وصیت بیان کی تھی۔ تو کیا بنی اسد کے زمینداروں نے امام کی وصیت پہ عمل کیا؟ جی ہاں کیا، اور کب کیا؟ بہت بہت ڈر تھا، بہت خوف تھا جب عورتیں پانی بھر کے کربلا میں فرات سے پلٹ کے واپس گئیں 11 محرم کو، تو عورتوں نے پہنچ کر اپنے مردوں کو غیرت دلائی کہ تم نے جب تو ساتھ نہیں دیا، جب جوان ذبح ہوتے رہے، جب بچے وہاں پر شہید ہوتے رہے، اب تو اٹھو، دیکھو لشکر یزید نے تو اپنے مقتولوں کو دفن کر دیا، ہائے زہرا کے لال کے خاندان کے لوگ پڑے ہوئے، ان کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، مرد خاموش بیٹھے تھے، خواتین نے ایک اور جملہ سخت کہا، اگر تم نہیں جاتے ہو تو ہمیں اجازت دو، ہم جا کر اپنے ہاتھوں سے کربلا کے شہیدوں کی لاشوں کو دفن کر۔ ارے اٹھو، اٹھ کے دیکھو کہ حیوانات آ رہے ہیں، دیکھو کہ پرندے آتے ہیں، دیکھو کہ شیر لاش حسین کے قریب پہنچا ہوا ہے، تم کب اٹھو گے؟ حیوانات حیوانات تو حسین کی لاش کے قریب آ رہے ہیں، تم انسان ہو تم کب اٹھو گے؟ کہتے ہیں قبیلے بنی اسد کے زمینداروں نے بہانے تراشے تھے، ارے اگر یزید کے لشکر کو معلوم ہو گیا کہ ہم دفن کرنے پہنچے تو ہمیں ماریں گے، گھر لوٹ لیں گے. پھر بڑی ہمت کرتے ہوئے ایک شخص کو بنایا مخبر کہ جو راستے پر بیٹھ جائے، جیسے یزید کے لشکر کا کوئی بھی سپاہی آنا چاہے ہمیں معلوم ہو جائے گا، چل کر لاشیں دفن کرتے. یہ میدان کربلا میں آئے اور حیران و پریشان تھے، ایسے حیران تھے کہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کون سی لاش کس شہید کی ہے. یہ چاہتے تھے کہ پہلے امام کی لاش کو اٹھائیں. جب امام کی لاش کے پاس پہنچے، جملہ مقتل کا انصار لاش حسین ہل نہیں سکی، بڑی کوشش کی، قبیلے کے سارے مرد جمع ہو گئے، لاش حسین کو ہلانے میں کامیاب نہ ہو. پھر یہ سوچ کر کہ اس لاش کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی لاشیں اٹھاتے ہیں. ابھی یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اچانک کسی گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا. یہ ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے، غالباً وہی تلہ زنبیہ کا علاقہ تھا، چھپ گئے پیچھے کہ آنے والا ان کو دیکھ نہ لے یہ کون آ گیا ہے. آنے والا قریب آیا، عجیب منظر دیکھا کہ وہ گھوڑے سے اترا نہیں ہے، گر گیا ہے. جملہ ہے مقتل کا کہ رکوع کے بل جھکا ہے اور لاش حسین کے قریب آیا ہے، اور کبھی اپنا منہ ملتا تھا کبھی اپنی پیشانی ملتا تھا. اب انہیں ہمت پڑی کہ یہ کوئی اپنا ہی لگتا ہے، کوئی امام کا چاہنے والا ہے. قریب آ گئے، اس نے روتے پوچھا تم لوگ کون ہو، یہاں کیوں آئے تھے؟ بنی اسد کے زمیندار گھبرا گئے، چھپاتے تھے، ہم تو ویسے ہی آئے تھے. تب آنے والے نے کہا سچ بتاؤ، گھبراؤ مت، کہ ہم لاشوں کو دفن کرنے آئے تھے. فرماتے میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری مشکل کو آسان کر دوں. اچھا ایک قبر بناؤ ایسی جس میں تمام شہیدوں کے لاشیں دفن کیے جائیں، ایک قبر بناؤ ایسی جس میں 17 لاشیں دفن کیے جائیں، اور ایک قبر بناؤ جو بالکل الگ سے ہو. وہ آنے والا انہیں بتا رہا تھا کیسے قبر بنانی ہے، صرف دو جملے سنیے، مجلس تمام ہو گئی. بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں آپ کے ہمارے، ایک گنجے شہید نہ کیسے بنا ہے، یہ تمام لاشیں دفن کیسے ہوئی ہیں، یہ نقشہ بنایا کس نے تھا؟ چوتھے امام نے. ایسے بناؤ قبر، اتنی بڑی قبر بناؤ گے. قبریں بننا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد اب یہ بہت کمزور سا جوان، ابھی تک تعارف نہ تو اس نے کرایا ہے اور نہ بنی اسد کے لوگوں کی ہمت پڑی ہے کہ اسے نام پوچھ لیں. اس نے جب لاش حسین کو قریب جا کے اٹھانا چاہا، بنی اسد کے لوگ کہنے لگے اسے آپ اکیلے کہاں اٹھائیے گا، یہ تو ہم سب سے مل کر بھی نہیں اٹھتی ہے. آنے والا روتا ہے، کہتا ہے میں اٹھاؤں گا. کہ آپ اکیلے کیسے اٹھائیے گا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. ریاست کے زمیندار کہتے ہیں ہمیں کوئی دکھائی تو نہ دیا. اس نے ایک چٹائی بچھائی ہے، چٹائی بچھائی ہے، کبھی ایک ٹکڑے کو اٹھایا چٹائی میں رکھا، کبھی ایک کو اٹھا چٹائی میں رکھا، اور لاش کے ٹکڑے جمع کرتا گیا، چٹائی میں رکھتا گیا، پھر اکیلے چٹائی کو اٹھایا اور قبر کے اندر اتارا ہے. ہم حیران تھے کہ اتنا کمزور سا جوان ہے، ہم سے لاش نہیں اٹھتی تھی، حسین کی لاش، یہ کون ہے جس نے اکیلے لاش حسین کو اٹھایا، لاش حسین کو، لاش حسین کو اکیلے اٹھا کے اندر رکھا، اکبر کی لاش کو اٹھایا، اکبر کی لاش کو اٹھایا، مولا حسین کے قدموں کے پاس لٹایا, اس انداز سے قبر بنوائی تھی. اور اس کے بعد اب بنی اسد کے لوگ روتے ہوئے قریب آئے, کہتے ہیں یہ تمام تو کام آپ کر رہے ہیں, ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک لاش نہر کے کنارے پڑی ہوئی ہے, ہم اسے پہچان نہیں سکے, کہ اس لاش کی پہچان ممکن نہیں ہے کہ سر کٹا ہوا ہے. البتہ ایک امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں. ہائے, تڑپ گیا آنے والا, کہتا ہے تم ہاتھ نہ لگانا, اسے بھی میں اکیلا اٹھاؤں گا. وا غربتا وہ لاش حسین کو قبر میں اتار کے سینے پر منہ رکھ کے رونے لگا, اور رو کے کہتا تھا کہ اب روؤں گا, اتنا روؤں گا یہاں تک کہ آنکھوں سے خون بہنے لگے. ارے آپ کے جانے سے دنیا میں اندھیرا چھا گیا, آخرت میں روشنی منتقل ہو گئی. وا غربتا وا محمدا, لاشیں دفن کر کے جیسے ہی اب وہ جوان واپس جانے کے لیے مڑا, قبیلے بنی اسد کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور نے رو کر کہا, اے آنے والے یہ تو بتا دے کہ تو ہے کون, تیرا تعلق کیا تھا اس لاش حسین سے. سر جھکا کے آنے والے نے کہا, میں حسین کا یتیم بیٹا سید سجاد اپنے بابا کی اللہ ولا نق الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جتنے بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں, عباس کے کٹے ہاتھوں کا واسطہ, زینب کبریٰ کے بندھے ہاتھوں کا واسطہ, اصغر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا واسطہ, سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ, پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. زمین کربلا پر بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں, اگر یہاں بھی دعا قبول نہ ہو تو پھر کہیں قبول نہیں ہوگی. خدایا تمام مانگنے والوں کی دعائیں قبول فرما. اور دعا یہ ہے پروردگار تمام مسائل کے حل کے لیے, تمام مشکل